دریافت فرمایا کہ ہم نے اور ہمارے آس پڑوس کے بیشتر لوگوں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی کچھ مرغیاں بیمار ہوتی ہیں لیکن سارا دن ایک جگہ کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور ہمارے تجربے میں یہ آیا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. پڑوس والوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک طرف کسی کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور دوسرا حل یہ ہے کہ مرغیوں کو گھر تک محدود کر دینا. آپ اس پہ شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس پہ عمل بہت دشوار ہے. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اور اس پہ بحث اس وقت ہوئی تھی جب کووڈ کا آغاز ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو خاص طور پہ وہ بیماریوں کے متعدی ہونے کے کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو لگ جاتی ہے بہت زیادہ قائل، وہ تو فرما دیتے مجھے پتہ چل جائے کہ کوڑ کا مریض ایک جگہ ہے تو میں تو اتنے میل تک وہاں نہ جاؤں. اسی طرح بعض اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ بھی تھا، اور دوسری طرف بھی ہے کہ ادھر بھی اہل علم ہیں اور وہ متعدی بیماریوں کو نہیں مانتے. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تجربہ ہمارا ثابت کرتا ہے، عقل ثابت کرتی ہے، اور ماڈرن سائنسز میں یہ بات طے شدہ ہے، تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کی سند کے پیچھے کہیں مل جائے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اعمال میں مل جائے گا. تو جو لوگ جن کی مرغیوں سے دوسری مرغیوں کو بیماری لگتی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیمار شدہ مرغیوں کو الگ رکھیں اور دوسرے کو مالی نقصان نہ پہنچائیں. یہ اصولی بات، لیکن یہ عملاً نہیں ہوتا. عملاً تو بس پھر یہی ہے کہ آپ اپنی مرغیوں کو الگ کر لیں، تو ایک طرف مال کو نقصان پہنچانا ہے جو حرام ہے، آپ نے بالکل صحیح تحریر فرمایا. دوسرا حل یہ ہے کہ مرغیوں کو گھر تک محدود کر دینا ہے، لیکن مرغا شور کرتا ہے. اس پہ خود سوچنا چاہیے کہ مرغا ہی شور نہیں کرتا، مرغی کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جانوروں کے حقوق بھی اللہ نے متعین کیے ہیں، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے، اور آپ نے فرمایا جب تم جانور کے ذبح کو کرو تو تمہیں چاہیے کہ چھری شدید تیز دھار کی ہونی چاہیے تاکہ اسے تکلیف کم پہنچے. اسی طرح منع کرتی ہے شریعت کہ جب کسی ذبح میں چار رگیں کٹ جائیں تو اس کے بعد بھی اسے ذبح کیا جائے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو اور موقع ایسا. تو چار رگوں میں ایک رگ جو کھانے کی ہے، دوسری رگ جو سانس کی نالی ہے پھیپھڑا اس تک پہنچتی ہے، اور تیسری اس کے ساتھ، اور چوتھی دوسری طرف کو، تو یہ چار تین بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے، جائز ہے ذبیحہ کا کھانا. اور جانور کو ذبح کرنے میں اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے کہ اس کا حرام مغز کٹ جائے. حرام مغز سفید رگ ہوتی ہے نا، اب ذبح کرنے میں وہی بھی کاٹ دے تو یہ شریعت نے پسندیدہ قرار نہیں دیا، کیونکہ جانور کا خون نکلنے سے پہلے اس کا رابطہ دماغ جو اس کا ہے اس سے منقطع ہو جائے گا، تو جب دماغ سے رابطہ رہے گا تو وہ دماغ سے انسٹرکشنز لے کے خون کو جسم سے نکال دے گا، ورنہ خون اس کے جسم میں باقی رہ جائے گا اور وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس حرام مغز کو نہ کاٹا جائے۔ حضرت صاحب الثقلین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور ایک پرندہ تھا لالی اسے کہتے ہیں اردو میں، تو وہ بار بار آ کر لالی اوپر گھوم رہی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کے بچے قید کر لایا ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ شکار کے لیے گئے تھے اور اس کے بچے بڑے خوبصورت تھے، ہم اٹھا لائے، تو حکم ہوا کہ اپنے بچوں کے لیے بے قرار ہے اور اس کے بچے اس کو واپس کر، منع فرما دیا۔ اسی لیے شریعت شکار کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتی، جائز کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، لیکن جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اب جو ہمارے پرانے اطباء تھے، اب جدید تحقیق کا ہمیں پتہ بھی نہیں اور اس کے کرنے کی کوئی ہمیں ضرورت بھی نہیں پیش آئی، پرانے اطباء جو تھے وہ کہتے تھے سب سے زیادہ جنس کی طاقت اللہ تعالی نے مرغے میں رکھی ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں، سنن نسائی ان کی ہماری سیاستہ میں شامل ہے، اہل تشیع کی چار کتابیں ان کی کہلاتی ہیں اور ہمارے ہاں چھ کتابیں حدیث شریف میں۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ روزانہ بلا ناغا ایک مرغ کھایا کرتے اور ہمیشہ چار بیویاں رکھی ہوئی۔ تو قدیم طب میں یہ مانا گیا ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انجیکشنز کے ذریعے جانوروں کو امید سے پھر بریڈنگ کے لیے نسل بڑھانے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جانوروں کو ان کی فطری تسکین کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے مرغا شور کرتا ہے اور آپ مرغیوں سے اسے الگ کر دیں گے تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے، یہ اس کا حق مارا جائے گا، اسے مرغیوں میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح سے کرنا ہے تو پھر بہتر ہے نہ پالی جائیں، بازار سے لے لی جائیں۔ حل کیا ہونا چاہیے؟ اضطراری صورت میں، اضطراری صورت یا اختیاری صورت، پھر آپ اپنا ایک الگ فارم بنا لیں، اس میں رکھیں، کیونکہ لوگ اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ دوسرا سوال دبئی سے تحریر فرمایا ہے کہ دوسرے کو ملنے والی رعایت سے فائدہ اٹھانا شرعاً کیسا ہے؟ کن صورتوں میں یہ عمل حرام ہے اور کن میں مکروہ ہے؟ مثلا کسی دوست یا رشتہ دار کے بینک کارڈ سے رعایتی قیمت پر اشیاء خریدنا، یہ کمپنی کی طرف سے ملازم کو دیے گئے میڈیکل سفری رعایت کو کسی دوست یا احباب کو دے دیں۔ دیکھیں بھائی، اصولی بات ہے، کمپنی نے اگر آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنا کارڈ اپنے دوست کو دے سکتے ہیں کہ بیماری میں میرے نام سے تم استعمال کر لو، کر لیجئے، بہت اچھی بات، اور کمپنی خود ہی الاؤ نہیں کرتی تو ایسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ کارڈ ہے کوئی بھی، اور اس کی صورت میں جو آپ نے تحریر فرمایا کہ رعایتی قیمت پہ اشیاء کا خریدنا، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ خود خرید لیں، خود خرید کر جب آپ مالک بن گئے تو اب آپ اس اپنے دوست کو 10 روپے کی چیز آپ نے خریدی ہے، آپ اس پہ احسان کرتے ہیں، 9 کی دے دیں تو کیا ہے، آپ 11 کی دے دیں کہ میرا آنا جانا، ٹائم، پیٹرول، سب چیزیں لگی ہیں، یار بازار میں 13 کی مل رہی ہے اور میں نے وہاں سے لی ہے 10 کی، آپ 11 کی مجھ سے لے لیں، یہ ٹھیک ہے؟ اسی کا مالک ہو گئے نا، پیسہ آپ کا انویسٹ ہو گیا، چاہے وہ ایک گھنٹے ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ اہلیہ کو اپنے ساتھ قبرستان لے جا سکتا ہوں؟ ہم حنفی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ خواتین قبرستان میں جا سکتی، وہ تمام احادیث جن میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو قبرستان میں جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. اس پہ متعدد مرتبہ تفصیل سے عرض کر چکے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان ساری احادیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کا ڈر ہوتا ہے کہ جا کر بین کریں گی، غیر شرعی احکامات کریں گی، جا کے اپنے کسی عزیز کی قبر سے لپٹ جائیں گی، بوسے دیں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو عورتیں ان میں جذبات پر قابو ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے منع کریں. اگر یہ خدشات نہ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، خاتون بھی جا سکتی ہیں، مرد تو جائیں گے ہی جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کچھ چیزوں سے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں خیبر میں کہ کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا. کہ تم قبرستان مت جاؤ، مردوں اور عورتوں سب کو منع فرمایا تھا. الان میں اب تمہیں وفات سے کوئی 4 سال پہلے فرمایا کہ میں اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. قبریں دیکھ کے دل پسیج جائے گا کہ ایک دن میں نے بھی یہیں آ جانا ہے. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کو دونوں کو کہا، یہ نہیں کہا کہ صرف مرد جائیں اور عورتیں نہ جائیں. تو جب انہوں نے پابندی اٹھائی ہے، جب لگائی تھی تو سب پہ لگائی تھی، پابندی دور فرما دی تو سب سے دور فرما دی. اس لیے سب کو جانا چاہیے، خواتین بھی جائیں. خاص طور پہ فخر الاسلام بزدوی رحمت اللہ علیہ نے اصول کی جہاں بحث کی ہے، وہاں پہ صاف عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت دیتے ہیں. ہم تو اس کے علاوہ بھی ایک رائے ہے، بس فتویٰ نہیں ہے، رائے ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی مساجد بنائیں جن مساجد میں عورتیں پانچوں وقت نماز کے لیے آیا کر، جمعے میں آیا کر، عبادت کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے. ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی درس ہوتا ہے، کبھی کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کے بعد، کہیں عصر کے بعد، کہیں ظہر کے بعد، کہیں فجر کے بعد. علماء اپنی اپنی سہولتوں سے وقت رکھ لیتے ہیں. یہ عورتیں آئیں اور بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گی تو بچے کی گھٹی میں پڑ جائے گا کہ نماز کے لیے جانا ہے، امی جا رہی ہیں ان کے ساتھ اٹھنا ہے، خالہ جا رہی ہیں ان کے ساتھ جانا ہے، پھوپھو جا رہی ہیں، پھر وہ ناراض ہوتی ہیں، پھر مجھے جانا ہے. تو اس سے اگلی نسل کی تربیت ہوتی ہے. اگرچہ یہ مسئلہ فقہ حنفی کے ایک طرح سے خلاف پڑتا ہے، جواز اس میں بھی ہے لیکن کچھ خلاف بھی پڑتا ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشروں میں حالات ایسے ہو گئے جن وجوہ سے وہ منع کرتے تھے کہ راستے میں فاسق و فاجر ہوں گے، زور اثر میں چلی جایا کرو، مغرب عشاء میں مت جاؤ، اندھیرا ہوتا ہے. اب وہ خدشات بھی ختم ہو گئے اور وہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں. اس لیے خیال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اسی طرح رمضان کے آخر پہ اعتکاف کے لیے عورتوں میں کے لیے الگ ایک جگہ بنانی چاہیے کہ 10 دن آئیں، رہیں، تعلیم ہو، سیکھیں تو صحیح نا کہ خدا کا دین ہم سے کیا تقاضا ہو. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کی دعا یہ سیکھو بھائی. آپ نے فرمایا عید چھوٹی اور بڑی دونوں عیدیں ہوتی ہیں نا، آپ نے فرمایا عید کی دعا میں، عید کی نماز کے بعد دعا جو ہوتی ہے اس میں شریک ہونا، اور لوگوں یہ قبول کی جاتی ہے، اور اپنی عورتوں کو بھی لانا کہ اس عید کی نماز کی دعا میں شامل ہو. عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بہت سی عورتیں اپنی بعض چیزوں کی بنا پر مسجد نہیں آ سکتی، آپ نے فرمایا ٹینٹ لگاؤ، خیمہ لگاؤ، عورتوں کو ادھر بٹھا دو. یہ نہیں فرمایا نہ آئے، اس میں بھی فرمایا کہ عید کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. لوگ نہ خطبہ سنتے ہیں نہ عید پہ دعا مانگتے ہیں، کئی مرتبہ سلام پھیرا اور چل دیے. اس لیے کہ انہیں یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ نماز کے بعد خطبہ بھی سننا ہوتا ہے اور اس کے پہلے یا بعد میں دعا بھی مانگنی ہوتی ہے. قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت دیکھ کے کی جا سکتی ہے، بالکل کیجئے. اب تو یار بہت آسان ہو گیا، اب تو وہ موبائل پہ ہی ہو جاتی ہے. وہ پتہ نہیں نام ذہن سے اتر گیا، وہ پیر و مرشد نے ایسا موبائل پہ آپ کیا کہ جو چیز اس میں فیڈ کرتے ہیں اور آسانی سے کھول لیں. پہلے زمانوں میں فقہا جو منع کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ قبرستانوں میں درخت بہت ہوتے تھے اور پرندے ہوتے تھے، تو ڈر ہوتا تھا کہ قرآن پاک اگر کھول کے پڑھ رہے ہیں تو کہیں ناپاک نہ ہو جائے، اس وجہ سے منع کرتے تھے. اب وہ وجہ ہی نہیں رہی، اب تو قبرستانوں میں بھی کتنے درخت رہ گئے ہیں، لوگ کاٹ لیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ اب قبریں بعض جگہوں پہ تو پوری ایک ترتیب سے بنتی ہیں، رجسٹر میں درج ہوتا ہے، کتبہ اس کا ہوتا ہے، یہ وہ، بعض جگہوں پہ یہ ہونے لگا ہے، یہ اور بھی اچھی چیز ہو گئی ہے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ جا کر وہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. اور یہ جو موبائل پہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس میں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کہ سکرین جس کو آپ ٹچ کر رہے ہیں وہ حقیقت میں قرآن پاک کا وہ صفحہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک میٹیریل سے بنایا گیا، تو اس سے وہ تو اور بھی آسان ہو گیا. امت کی عمر ایک دن تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آدھے دن کا اضافہ کر دیا 500 سال کا، تو ابھی کیا 56 سال باقی ہیں؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ بالکل وہی یہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے یہ دعا مانگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی دعا سے 500 سال کا اضافہ فرما دیا تھا. اس لیے ہمارے بہت سے حضرات کا خیال یہ ہے کہ 1500 سال پورے ہو جانے کے بعد قیامت کی علامات کبریٰ شامل ہوں گی، شروع ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ اب وہ شروع ہو جائیں گے، ہو گئی ہیں، یہ 1500 سال پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کو کیا منظور ہے، پھر وہ چیزیں شروع ہوں گی. پھر وہ دجال کا آنا، حضرت مہدی کا آنا، وہ تو خیر بہت ہی دور ہے، حضرت مہدی کا آنا اور دجال اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا مستقبل قریب میں، تو اس کے کوئی چانسز ہیں ہی نہیں کہ حضرت مہدی اب تشریف لائیں. ٹھیک ہے، حضرت مہدی کا انتظار مسلمانوں کو پہلے دن سے رہا ہے، سیدھی سادی سی بات ہے. ایک ہے عقیدہ کہ حضرت مہدی آئیں گے تشریف، بالکل ٹھیک ہے، اتنی احادیث آئی ہیں اس کا انکار بہت مشکل ہے، نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے. اور اہل سنہ کا عقیدہ ہے، بزرگوں نے طے کر دیا ہے، بس اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضرت تشریف لائیں. رہ گئی اس کے بعد مہدی کا زمانہ، کوئی آدمی نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ علامات پوری نہ ہوں، مہدی نہیں آئی. مہدی ہمارے نزدیک پیدا ہوں گے، وہ بچہ دنیا میں پرورش پائے گا اور پھر اللہ اسے اس مقام پر فائز کرے گا. اہل تشیع کے نزدیک وہ پیدائش نہیں ہوگی بلکہ وہ ظہور ہوگا، جو امام ان کے نزدیک ایک زمانے میں غائب ہو گئے. اسی لیے یہ جو اہل السنہ اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، ہم اور اہل تشیع میں جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے مجتہد ہیں، ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا حسن اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ پیدا ہوئے تھے. بے ادبی ہے اس سے زیادہ بات کرنا. جہاں بیٹھے ہیں یہ مقام ادب ہے، حضرت جعفر صادق، امام باقر، زین العابدین اور زید رضی اللہ عنہ اور مہدی جو ان کے نزدیک تشریف لے گئے غیبت کبریٰ، یعنی اب تک نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک جب وہ آئیں گے وہ باقاعدہ پیدائش ہوگی، ماں باپ ان کے ہوں. اور اہل تشیعوں میں ایک گمراہ فرقہ ان کا ایسا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. بظاہر دیکھنے میں حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی تھی مگر کوئی ایسے تعلقات تھے ہی نہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ تو غیب سے آگئے. اس لیے اہل تشیع میں بھی فرقے ہیں، خطابی ہیں، نصیری ہیں. ہم اپنی بات عرض کر دیتے ہیں، ہمیں نصیریوں کو دیکھنے اور ملنے کا بہت شوق تھا کہ یا اللہ اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. شام ہم گئے کتابیں خریدنے تو شاید وہاں ایک لڑکا تھا عدنان، کتابیں کئی لاکھ کی خریدی تو عدنان سے ہم نے کہا کہ نصیری بہت ہوتے ہیں شام میں، کہنے لگا چلو. ایک دن جمعرات کو لے گئے تو جو وہاں نصیری تھے ان کے جو بڑے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے عربوں کے رواج کے مطابق، بہت اچھی طرح پیش آئے، کھانا وانا یہ ہو. تو نماز کا وقت آیا تو ان کا نماز پڑھ لیتے، ہم نے کہا مسجد، کہنے کہ مسجد بالکل نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں پر شہید کیے گئے تھے، تو جس جگہ پر محبوب کو قتل کیا جائے بھلا وہ جگہ جانے کی ہے؟ خبردار مسجد کا نام. نماز ہم نے تو خیر پڑھی نہیں، ہم نے کہا فارغ ہو جائیں. ہو گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ بات چلی کہ ابن ملجم نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ مولا کو شہید کیا تھا، تو اس کا نام لے کے کہنے لگے رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ، اللہ حضرت کو شہید کرنے پر پھر راضی ہو، اللہ اس سے بہت رحمتیں اس کی. تو حیران رہ گئے، زمین سرک گئی پاؤں سے کہ یا اللہ یہ شیعہ ہو کے یہ فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ مولا علی کی روح جسم میں مقید تھی، اس نے احسان کیا حضرت کی روح پہ اور حضرت کی روح اب جنتوں میں تشریف لے گئی اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ. یہ بھی دین ہے. شرم آتی ہے کہتے ہوئے سنگاپور چلے گئے، جانا انگلینڈ تھا تو سنگاپور کی فلائٹ حماقت سے لے لی. پہنچے تو مندر تھا بالکل اس کے ساتھ ہی ہوٹل کے، تو مندر چلے گئے کہ دیکھیں تو صحیح ہے، بہت لوگ جا رہے تھے، ہم نے دیکھا دیکھیں تو پوجا کیا ہوتی، تو پوجا کر رہے ہیں، چوم چاٹ رہے ہیں، اس پہ عطر لگا رہے ہیں. ایک بھلے سے جو ہمارے خیال میں بھلا مانس بھلے مانس آدمی تھا، ہم نے جب باہر نکلا تو ہم نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہے، نسل انسانی اسی سے تو چلتی ہے، اس کی عبادت نہ کریں تو کس کی عبادت کریں؟ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. وہ نصیری جو ہمیں ملے وہ بالکل اس کے برعکس عورتوں کی معاملات. ہم نے کہا شیخ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماں ہی تو سب کچھ ہوتی ہے، اسی سے تو دنیا کی نسل چلتی ہے، اس کی عبادت نہ کریں. تو اس لیے دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب تماشے ہیں. حضرت مہدی آئیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہادی ہیں، کمال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی ہیں یعنی وہ ہدایت پہ ہوں گے، ہادی فرماتے تو امت کے لیڈر بن جاتے. ہادی نہیں فرمایا، مہدی فرمایا، لیڈر اور اصل آدمی جو اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئی. اور جو حضرت مہدی کے آنے کی علامتیں، یہ جو ہم نے سنگاپور اور یہ قصہ بیان کیا، یہ اس لیے کہ آپ یہ جانیں کہ گمراہ فرقوں میں ایسے ہیں جو سرے سے ائمہ کرام علیہ السلام رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ، وہ ان کی پیدائش کو ہی سرے سے نہیں مانتے اور انہی میں اثناشری ہیں، امامیہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، خطابی اور نصیری اور یہ سب جھوٹ. اسی کو قصے سنائے آپ سے. رہ گئے حضرت مہدی، وہ کہتے ہیں ان کی پیدائش ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں تشریف لے آئیں گے، کہتے ہیں بالکل حضرت کی پیدائش ہوگی اور پھر آئیں گے. وہ کہتے ہیں ظہور ہوگا، پیدائش ہو چکی، یہ ہمارا فرق ہے، لیکن پوری امت اس بات کی قائل ہے. بہت ادب اور احترام کے ساتھ جو بھی اس بات کو سنے اسی ادب کے ساتھ بات کرنا. ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے کوئی خوشبو نہیں آئی. کہیں کسی حدیث میں آیا تو ہمیں بھی دکھاؤ. یمنیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے خوشبو آتی تھی. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. تو علامہ اقبال بھی بہت اچھے شاعر تھے, فلسفی تھے, امت کے رہنما تھے, کوئی محدث تھوڑے ہی تھے کہ وہ حدیث پہ بحث کرتے. بس ایک چیز لوگوں میں پبلک میں مشہور تھی, انہوں نے شعر کہہ دیا. الفقر و فخری انہوں نے ایک شعر میں استعمال کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہا ہی نہیں ہے کہ فقر و فاقہ میرے لیے فخر کرنے کی چیز. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مقام نصیب فرمائے. بہت قرآن کریم پہ محنت, بہت اچھا ماشاءاللہ بولتے تھے, لوگوں کو دعوت دیتے تھے دین, لیکن وہ یہ جو حدیث بیان کرتے تھے یہ حدیث ہے ہی نہیں. کہ وہ کہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی تھی ہندوستان سے اور ہندوستان سے ہی حضرت مہدی آئیں گے, وہ خوشبو انہی کی تھی. خلاصہ ہے ان کی مختلف تقریروں کا. اور مالاکنڈ کے قریب قریب کہیں ہوں گے اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ان کی آرمی ہوگی اور وہ یہاں سے لے کے چلے جائیں. ان میں کوئی بات بھی نہ ماننی چاہیے نہ ان باتوں پہ دھیان دینا چاہیے. پاکستان کی آرمی اس کا اپنا ایک معاملہ ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اللہ انہیں جزائے خیر. حضرت مہدی آئیں گے تو خدا ان کے لیے خود ہی فوج بنا لے گا. اور مالاکنڈ میں کہاں سے آ جائیں گے اور اتنی جلدی کہاں سے آ جائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے آنے سے پہلے آخری معرکہ جو تم لڑو گے بیضا ایک مدینہ منورہ کے قریب بتایا, فرمایا یہاں لڑو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے آنے سے پہلے یہ جو کنکر ہے نا رمی جمرات جہاں پہ جا کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں, فرمایا فلاں فلاں قبیلے کے فوجی آئیں گے اور اتنی شدید خون ریزی ہوگی, اتنا شدید قتل ہوگا کہ ساری جگہ اس خون سے رنگین ہو جائیں. یہ جتنے مہدی ہونے کے دعوے دار اور یہ حرکتیں کرتے ہیں نا, ان پہ کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے. کیا انہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو عراق تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور عراق پہ سینکشنز لگیں گی. کہا گیا اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ فرمایا درہموم ولا قفیز, ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک پائی عراق نہیں پہنچنے دیں گے. عرض کیا گیا کون کہ ان کے والے روم اپنا عیسائی پوری دنیا مل کے ان کا بائیکاٹ کریں گے. ابھی تو عراق پہ سینکشنز جو لگی تھی اس کے بعد جو بھی طاقتیں ہیں وہ عراق کو ہی ختم نہیں کر سکیں ابھی تک. فرمایا سمجھ آتی بھی شام پہ سینکشنز لگیں گی. فرمایا اس کے بعد تمہارا ایک خلیفہ آئے گا جو مسلمانوں کو اتنا مال دے گا کہ وہ لپوں سے بھر بھر کے دے گا, گنے گا بھی نہیں. مہدی سے پہلے ایک اور ہستی نے بھی آنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, اردن اور یہ جو عرب امارات وغیرہ ان سب کے متعلق فرمایا تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, تم صرف مدینہ منورہ تک محدود ہو کے رہ جاؤ گے اور یہودی آ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں. عراق ابھی تک نہیں نپٹا لوگوں سے, باقی عرب دنیا کے تو کہنا کیا. تو اس لیے امت کے لیے جب 1500 سال پورے ہوں گے وہاں کیا حالت ہوگی, ان چیزوں پہ خود سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. مانتے ہیں اسے مادی آئیں گے, اب کب آئیں گے اور کیا ہوگا, ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. التشرف بمعرفت احادیث التصوف, وہاں شیخ علی صاحب تھانوی رحمت اللہ کی جو کتاب ہے جس کے بارے میں دریافت فرمایا ہے, بالکل صحیح کتاب ہے بھی, اسے پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے. آپ شاید اس پہ کوئی ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں یا کیا, لیکن جتنی بھی احادیث حضرت رحمت اللہ علیہ لائے ہیں نا ان کا کمال یہ ہے ان کے علم کا کہ ہر حدیث پہ عربی میں ساتھی بحث کر دی ہے. 90 فیصد کے قریب یا 95 فیصد کے قریب احادیث آپ دیکھیں، حضرت رحمت اللہ نے لکھ دیا کہ اس میں فلاں راوی کا یہ حکم ہے، فلاں کا یہ حکم ہے، یہ اس طرح ضعیف ہے، یہ بالکل مرفوع ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس چیز سے یہ ثابت ہوتی ہے. اور کئی کئی پرانی آیات جو ہیں ان کو بھی لکھ دیا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور حضرت احمد اللہ علیہ نے جو لکھا ہے عربی میں اسے بھی سمجھنا چاہیے. یہی چیز فضائل اعمال میں بھی اور شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا شیخ الحدیث کم ہی پیدا ہو. یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد آنے والے حضرت مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انہوں نے اپنے شاگرد کو مظاہر علوم میں شیخ الحدیث بنایا تھا، بہت علم، بہت علم. وہ جوان تھے جب حضرت احمد اللہ فرمایا بیٹھو اور پڑھاؤ، کئی دن تک غالباً پڑھا ہی نہیں سکے. حضرت احمد اللہ نے بلایا، رو پڑے، ان کا حضرت بخاری شریف پڑھانا میرے بس کی بات. حضرت احمد اللہ علیہ نے حکمن فرمایا پڑھاؤ حدیث، اور ایک لفافہ انہیں دیا اور فرمایا 10 سال بعد اسے کھولنا. وہ لفافہ انہوں نے رکھ لیا، بڑا اضطراب اور بے چینی دار ہے بشریت کے تقاضے. 10 سال بعد اس لفافے کو کھولا تو حضرت احمد اللہ نے لکھا تھا کہ آج کے دن تم علم کے جس مقام پر ہو میں اس سے کہیں پیچھے رہ گیا ہوں، تم آگے چلے گئے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بہت جگہ ایک حدیث پہ بحث کر دی ہے. اب عربی جو کہ پڑھنی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے حدیث ہے، بھی حضرت احمد اللہ نے لکھا ہے نا عربی میں، یہ ٹھیک ہے غلط ہے کیا ہے کیا نہیں، اسے تو پڑھو. جس طرح کوئی آدمی انگلش بچے بولتے ہی ہیں یا ماڈرن سوسائٹی میں، وہ اردو میں بات کرتے کرتے ایک جملہ انگلش کا بول دیتا ہے، بالکل اسی طرح جو درس نظامی میں بہت فاضل لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان پہ عربی پڑھنا لکھنا بولنا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ حدیث کی بحث آئی تو اسی پہ لکھ دیا کہ فیہ ضعف، اس میں ضعف پایا جاتا ہے. اما رجال، اچھا اس کے جو راوی ہیں اس کا یہ حکم ہے. تو یہ دونوں چیزیں ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہیں اور شیخ کے ہاں بھی ہیں، ان کو پڑھ کے پھر کچھ بات کرنے سے بھی پہلے سوچنا چاہیے. پاکستان ایک سٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس میں کام کرتے ہیں، اس میں شارٹ سیلنگ ہوتی ہے. یہ مجھے معلوم نہیں شارٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے، آپ اس کی وضاحت کریں تو شاید کچھ عرض کر سکتے. میرا گھرانہ بریلوی مکتبہ فکر سے قربت رکھتا ہے اور میں خود دیوبندی مکتبہ فکر سے قربت رکھتا ہوں. میں اولیاء اللہ کی عزت و تحریم کا قائل ہوں لیکن 11واں شریف، یہ 11واں کیسے ہو گیا؟ اور اس طرح دیگر ختمات وغیرہ کے بارے میں اشکالات کا شکار ہوں. برائے کرم 11ویں شریف اور اس طرح کے دیگر مواقع ختم وغیرہ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. میرے بھائی بہت آسان بات، مت پڑھو اس مشکل میں دیوبندی کیا اور بریلوی کیا. سیدھی سادی بات ہے کہ ہم سب اہل السنہ، دیوبند کا مکتبہ فکر، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ سب اس بات کے قائل تھے کہ ایصال ثواب برحق ہے. مردوں کو کوئی بھی نیکی ثواب بخشنا چاہیے. سب سے زیادہ کھلا میدان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں نیکی کوئی پڑھ کے بخشے، خرچ کر کے بخشے، نفل پڑھ کے بخشے، سب جائز. شوافع موالک وغیرہ جو ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لیا ہے، فرمایا کنواں کھدوا دو، پل بنوا دو، علم کو پھیلا دو، کتاب کسی کو لے کے دے دو، وہ کہتے ہیں جو 7-8 مواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بس اسی سے ایصال ثواب ہو سکے، سب قائل ہوئے نا. اسی طرح دیوبندی اور بریلوی دونوں ایصال ثواب کے قائل ہیں. کہاں آپ کے نقطۂ اختلاف شروع ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں دن مقرر کر کے. بھیا پچھلے زمانے میں جو یہ حضرات کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، کوئی کہیں سے آتا تھا، کوئی کہیں سے آتا تھا. کہتے تھے حضرت کا انتقال ہوا ہے مثلاً 12 سفر کو، تو 12 سفر کو آئندہ بھی آ جانا، مل کے بیٹھیں گے قرآن پڑھیں. اب ٹیلی فون نے اس جدید دنیا نے بالکل صورت حال ہی بدل دیا ہے، تو اب 11 کو جانا ہے کہ 12 کو جانا ہے، آپ کو سب چیزوں کی سہولت میں اثر ہے. اس یہ اصل اختلاف کیا ہے کہ دن مقرر کیے جائیں یا نہیں، یہ تھے انتظامی امور، یہ سب کی سب چیزیں انتظامات سے تعلق رکھتی ہیں. یاد رکھو بس ایک بات، انتظامی امور کو شرعی حیثیت دینا یہ بدعت ہے. بس انتظامی امور ہیں الگ، عبادت الگ. مثلا میں غریبوں کو کھانا پکا کے دینا چاہتا ہوں، اب مجھ پہ یہ لازم کر دینا کہ نہیں ضروری ہے تم 10 شوال یار کیوں آخر 11 کیوں نہیں 12 کیوں؟ تو اس لیے آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں. اولیاء اللہ کا احترام عزت اس کے تو سب قائل ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے دوست تھے نا، ان کے بارے میں امت کو ادب ہی سکھایا. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ صحابی تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، دیا ہم نے جلایا اور عثمان ابن مظعون کو ہم قبر میں اتار رہے تھے، تو مجھ سے جلدی میں جو چادر قبر میں اتارا جاتی ہے میت، جس سے وہ ذرا سی چھوٹ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ڈانٹ دیا، فرمایا ادب لے اخیکما، اپنے بھائی کا احترام کرو. ایک آدمی کو دیکھ لیا تھا قبر پہ ٹیک لگائے ہوئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ میت کی قبر پہ جو مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے، وہ میت کا حق ہے. 100 آدمی مٹی اٹھاتے چلے جائیں گے تو باقی رہ کیا جائے گا، قبر گر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے سب عزت اور احترام کی روایات برقرار رکھے، اصالے ثواب کرے، دنوں کا تعین کہ اس دن کرے اس دن نہ کرے اپنے تئیں کر لے، اپنے آپ کے لیے کر لے، لوگوں کو مجبور نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا مجھے یاد رکھنا ہے کہ فلاں تاریخ کو ابا کا انتقال ہو گیا تھا، میں ہمیشہ اس سے ایک ہفتے بعد والد کے لیے سالے ثواب کروں گا، یہ میرے دل میں ہی ہے نا، میں کسی کو کہہ تو یہ بھی جائز. کتنی ریلیکسیشن چاہیے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ابا کا انتقال 13 مارچ کو ہوا تھا، 13 مارچ کو ہی جمع ہونا ہے، 13 کو، غلط بات ہے. جو چیز شریعت نے پابندی نہیں لگائی آپ نہ لگائیے، اس لیے یہ آسان. میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں، مجھے فزکس اور میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہے، اس وقت انٹرمیڈیٹ کر چکا ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ کسی کو ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، ایسا آپ نے کیوں کہا ہے؟ ایسا کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اے بھیا کر کے تو دیکھیں، آپ میتھمیٹکس پڑھیں، آپ جیومیٹری پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں، آپ ایک چیز میں ڈاکٹریٹ تک پہنچیں، آپ ایک چیز میں اتنی اچھی ترقی اور کمال حاصل کریں کہ دنیا نگاہ اٹھائے اور کہے کہ یار واسک جیسا بچہ ہم نے نہیں دے. صحیح ہے، یہ کیجیے. اللہ کو جو انسان سے مطلوب ہے وہ حسن عمل ہے. اللہ نے ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھی ہوتی ہے، اس کوالٹی کو پالش کرنا اللہ خیر سے. بس اللہ نے ایک آدمی میں کوالٹی رکھی ہے، پینٹنگ کرتا ہے، زبردست آدمی ہے، اسے چاہیے کہ فنون لطیفہ ہے. یہ بڑی سخت بات، ہضم نہیں ہوتی اتنی جلدی ہے، یہ بڑی سخت بات، اسے چاہیے کہ پینٹنگ بنائے اور محمد بن سلمان بھول جائے جو پینٹنگ جو دنیا میں خرید رہا ہے، کہ یہ شاہکار ایک مسلمان نے بنائے. آپ کو چاہیے آپ فزکس کریں، فزکس کو پڑھیں، اور جس مقام پر آئنسٹائن نے تھیوری دی تھی اور نیوٹن نے اور اس نے اور اس نے، ان کی کتابوں کو پڑھیں جو اس نے جرمنی کے لوگوں سے مذہب پر بحث کی. آپ نے پڑھا نہیں غالباً بیٹے، آئنسٹائن کے خطوط پڑھیے، 1910 یا 9 میں پہلی مرتبہ چھپے تھے، اب بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں، لیکن مذہب کے بارے میں نیوٹن کی کیا مباحث. وہ جو نظریہ دیکھے گئے تھے مرزائی اور قادیانی، ڈاکٹر عبدالسلام نے نوبل پرائز دیا نا، ابھی بھی اس میں خلا باقی ہے. یہ کائنات وحدت کی طرف سفر کر رہی ہے. آپ کے وہاں روم مثنوی میں کہتے ہیں کہ میری پوری مثنوی وحدت الوجود ہے، اور وحدت الوجود کے علاوہ جو میری مثنوی میں چیزیں ہیں ختم کرو انہیں. ابن عربی آپ کے امام ہیں اور وحدت وجود کی طرف چل رہے ہیں. آپ اس کو پڑھیے, فزکس کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو چار لفظ اللہ کی توفیق سے پڑھے تو اندازہ ہوا کہ جتنے فزکس کے ماہرین ہیں یہ جس چیز کی تلاش میں ہیں اس کا راستہ تو کم لیکن منزل پہلے لوگوں نے بتا دی تھی کہ آگے پہنچ کے یہ ہوگا. آپ ایک چیز پہ ماسٹر بنے, یہ نہیں ہے کہ دو میں نہ بنے, دو میں بنے لیکن زندگی تھوڑی ہے نا, ایک ہی مشکل سے طے ہوتا ہے. قرآت میں اگر دو سورتیں پڑھیں تو کیا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ ایک سورت تو یہ ہے کہ آپ نماز میں پڑھیں. مثلا آپ نے شروع کی کوئی بھی نماز تو آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھی, پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھیں, بالکل ٹھیک ہے. فرض نماز میں آپ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. امام ہیں آپ اور آپ کے مقتدی جو ہیں وہ برا نہیں مانیں گے کہ لمبی نماز ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ علم تر کیف کو اور سورہ قریش کو دو نہیں جانتے تھے, فرماتے تھے یہ ایک ہی سورت, نہیں رکتے تھے, دونوں سورتیں اکٹھی پڑھتے تھے, کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. یہ وسعت ظرفی ہے, یہ علم کی وسعت ہے. یار یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہاں بھی دلائل ہیں, یہاں بھی دلائل, لیکن وہ جو قطعی امور طے کر گئے نا جس کا نام عقیدہ ہے اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے. اللہ ایک ہے, بس ایک ہے یار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہے بس. تو دو سورتیں نماز میں اس طرح سے پڑھنا کہ لم تر کیف پڑھی, پھر رک کے بسم اللہ پڑھی, پھر سورہ قریش, بالکل ٹھیک, جس بھی نماز میں پڑھ لیں. اور اگر آپ اپنی نفل یا سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو آپ چاہے تین سورتیں پڑھیں چاہے چار سورتیں پڑھیں, کوئی روکنے والا ہے. نوافل ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو جو کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شروع کرتے تھے سورہ بقرہ کو, پھر سورہ آل عمران, اس کے بعد النساء, اس کے بعد سورہ انعام, مائدہ اور انعام تک چلے جاتے تھے, مسلسل پڑھتے رہتے تھے, کوئی حرج نہیں.